الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بھائیو، آج ان شاء اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کے چیدہ چیدہ مضامین ان کا خلاصہ کش نظر رہے گا. تیسرے پارے کے شروع کے اندر ہی قرآن کی ایک عظیم آیت، بلکہ عظیم ترین آیت، سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ واقعہ ہے، اور اس میں یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے، اور قرآن کی آیات کی سردار آیت جو ہے وہ فرمایا ہے آپ نے، اور اس کی ویسے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، اور جس میں خاص طور پر اس کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کا تعارف کروایا گیا اس کی صفات کے حوالے سے، وہ بالکل بے مثال ہے. اس طرح کی کوئی آیت دوسری جو ہے قرآن حکیم میں اس طرح موجود نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو چونکہ ہم نہیں پہچان سکتے اور اس کی ذات کو نہیں جان سکتے، لیکن اس کی جتنا بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جس طریقے سے کروایا ہے، اس کی صفات کے حوالے سے کروایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا ایک ہی آیت کے اندر، یہ کافی طویل آیت ہے، اور اسی کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود زندہ و جاوید ہے، بلکہ نہ صرف خود زندہ و جاوید ہے بلکہ وہ جتنی بھی زندگی ہے اور حیات ہے اور جہاں جہاں پہ بھی حیات زندگی ہے، اس کا منبع و مصدر اور اس کا سرچشمہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وہ خود بھی قائم ہے، ازل سے قائم ہے اور آخر تک قائم رہے گا، اور وہ اس پوری کائنات کو بھی قائم کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو بھی جو ہے وہ قائم کرنے والا ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور پھر اس کو زندہ رکھنے کی، اس کو اس کی جو رزق ہے اس کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اور وہ کسی لمحے بھی غافل نہیں رہتا. جس طریقے سے دوسری بایولوجیکل ورلڈ، جو حیاتیاتی زندگی ہے، جو اس کی خامیاں ہیں، اس کی کمزوریاں، اس کے اندر اس طرح کی کوئی خامی کمزوری نہیں ہوتی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے. اور پھر اس کی جو سلطنت ہے، اس کی تمام زمین و آسمان کے اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور پھر قیامت کے روز اس کی سفارش کے بغیر کوئی بھی جو ہے سفارش نہ کر سکے گا. یہ ایک عظیم آیت ہے جو ہے جو جس کی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، روز و شب میں، رات کو سونے کے وقت، نمازوں کے بعد لازمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اس پہ غور اور فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو ہے صفات اور ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ دراصل آخرت کی جو ہے وہ دلیلیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں اس کو دعوت دینے کے لیے پہنچے، تو پھر جو وہاں پہ ان کا جو مکالمہ ہوا وہاں پہ، اس میں جو ہے یہ بہت اس حوالے سے بہت اہم ہے. اور پھر یہ اسی مکالمے کے دوران، اسی یہ جو ڈسکورس ہے اور یہ جو قرآن کا جو حصہ ہے جہاں پہ واقع ہے، اسی میں دراصل دو کردار اور دو اصطلاحات کو جو ہے وہ لایا گیا ہے. اور ایک اصطلاح ہے رشد کی، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے پہ چلنے والے کی، اور دوسری اصطلاح ہے غی، اس کو قرآن نے کہا ہے، یعنی جو بغاوت اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا جو راستہ ہے، وہ بغاوت کا جو راستہ ہے وہ بتایا گیا ہے. دو کردار، یہ دو اصطلاحات بتائی گئی ہیں، اور ایک کا نمائندہ یعنی جو رشد کا نمائندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، اور غی اور بغاوت کا راستہ اور طاغوت کا راستہ جو ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے وہ نمرود جو ہے وہ بتایا گیا. یہاں پہ جو مکالمہ ہے اس میں جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام آخرت کی دلیل لاتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ توحید کی دلیل ہے، یہ دراصل کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب سے جو ہے وہ جو زندہ جاوے جو زندہ چیزوں کو کرتا ہے اور چیزوں کو موت دیتا ہے. تو پھر جو ہے جو اس کے جواب میں جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، تو وہ ایسی دلیل تھی جس کو سن کر نمرود بالکل لاجواب ہو گیا، اور وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے پھر اگر تم ایسا کر سکتے، جیسے اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایک شخص کو مار دیا اور ایک شخص کو جو زندہ چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے کے جاتا ہے. تو یہ وہ نقطہ تھا جس کے اوپر بالکل وہ جو ہے وہ نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا. اور اس سے یہ ایک اہم نقطہ بھی نکلتا ہے کہ تبلیغ کی حکمت کا, کہ تبلیغ کے حوالے سے ہمیں بہرحال جو ہے اس کی حکمت کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور حکمت کے حوالے سے جو ہے وہ تبلیغ کے نکات اور تبلیغ کی جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے حکمتوں کو اور اس حوالے سے, تاکہ لوگوں کے اذہان کو اپیل کر سکے, اور لوگ اگر نہ بھی مانے لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نقطہ راسخ ہو جائے اور اس کو اندر سے ماننے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے. تبلیغ کے لیے یہ ایک اہم جو ہے وہ نقطہ جو ہے ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آخرت کی دلیلوں میں سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ پرندوں کا ذکر ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو چار پرندے لو اور ان کو پھر اپنا عادی کرو اور پھر ان کو جو ہے ذبح کرو اور پہاڑوں پہ ان کی راگ پھینک دو اور پھر ان کو آواز دو تو وہ آ جائیں گے. اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد اسی آخرت کے حوالے سے ایک اور دلیل بھی جو ایسا اتلائی گئی ہے, اور وہ ایک شخص کی ہے غالباً حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے. جب حضرت عزیر علیہ السلام جب گزر رہے تھے کہ یہ بستی بڑی ایسے الٹی پڑی ہے ان کو اللہ کیسے زندہ کرے گا, تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. اور پھر جب وہ اٹھے تو ان کو دیکھا کہ اب دیکھو تمہارے اپنے جو تمہاری سواری یا گدھا تھا اس کی ہڈیوں کو دیکھو, تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دوبارہ پھر ان کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ ان کا پورا کے پورا جو جانور تھا ان کے زندہ ہو گیا ان کے سامنے. اور پھر ان کے فرمایا کہ کھانے کو بھی دیکھو اور کھانا بھی اسی طریقے سے تازہ تھا. تو یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت کے لیے یا طاغوت کو چیلنج کرنے کے لیے, چونکہ اس سے پہلے طاغوت کا ذکر آیا خاص طور پر, تو طاغوت کو چیلنج کرنے کے لیے جس قسم کے جہاد کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار انسان کا جس سے اس کو لیس ہونا چاہیے وہ ایمان اور یقین کی دولت ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا, اس یقین کامل نہیں ہوگا, تب تک انسان جو ہے اس محاذ پہ اگلے محاذ پہ طاغوت کے خلاف جو ہے وہ لڑنے سے قاصر رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس طریقے کے مشاہدات کروائے اور جو غیب کی چیزیں تھیں ان پہ مطلع فرمایا, اور یہ جو راز تھے جیسے راز ہوتے ہیں جو ہے موت کے بعد کا اور زندگی دوبارہ اٹھائے جانے کا, تو یہ عام لوگوں کے مشاہدے سے کہیں زیادہ بڑا مشاہدہ جو ہے حضرت انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو کرواتا ہے, تاکہ وہ پورے یقین کامل کے ساتھ لوگوں کو اس دعوت کے جو ہے وہ طرف بلا سکے. اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ ذکر آ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ریپیٹڈلی مقرر طور پر بار بار جو ہے تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ وقفے کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے, لیکن انفاق کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کی حکمتوں میں سے وہ حکمت بھی ہے کہ دین کے لیے یس جو امت کے ذمہ جو کام کے لگایا گیا تھا وہ بہرحال صرف جان کے لیے جان سے حاضر نہ ہوگا, بلکہ وہ مال سے بھی جو ہے وہ ہوگا, مال بھی ہمیں جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا تبھی یہ جو ہے وہ کام ہو سکے گا. لیکن یہاں پہ خاص طور پر فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ جب انفاق کیا جائے تو خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے, اور اس جذبے کے ساتھ کیا جائے کہ میں یہ انفاق اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر رہا ہوں اور یہ اسی کی ذات ہے جو مجھے اس کا جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا اور کئی گنا بڑھا کر جو ہے واپس کرے گا. پھر اس کے آداب میں سے بتایا گیا کہ سب سے عمدہ مال جو ہے وہ خرچ کرو, پھر اس کو احسان نہ جتاؤ اور احسان جتلا کر اپنے مالوں کو اور اپنے انفاق کو اور اپنے جو تم نے جو اجر کمایا ہے ان کو ضائع نہ کر دو, اسی طرح دکھاوا اور ریا نہ کرو, اور اس طریقے سے جو ہے یہ صدقات جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب یہ یہاں پہ جب انفاق کی بات آ گئی ہے تو چونکہ اسلامی معاشرے جو ہے اس کی ایک خاص بنیاد ہے, وہ بنیاد ہے قوت کی بنیاد, کہ لوگوں کے درمیان قوت ایک لازمی جزو ہے یہاں پہ. اسی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ کی لوگوں کی جو خاص طور پر وہ لوگ जो अपने आप को जो है वो नहीं पाते अपना रोजमर्रा का, अपने आप को सस्टेन करने के लिए रोजमर्रा का खर्च नहीं, अपने आप को जो अपनी फैमिली के लिए नहीं जो वो कर पाते, उनके लिए जो है दूसरे लोग जो इन्फाक करें। तो साथ साथ दूसरे रवैये का भी जिक्र किया गया है वहां पे। और दूसरी चीज है वो सूद की कतई हुरमत का हुक्म है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रवैये इन्फाक सभी फी सबीलिल्लाह और सूद रिबा जो है ये बिल्कुल मुतजाद रवैये हैं, और इन मुतजाद रवैयों में जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोनों का इकट्ठा जिक्र किया है, और दूसरे खासतौर सूद को बिल्कुल कतई तौर पर हराम करार दे दिया है। और फरमाया कि कयामत के रोज ये सूद खार लोग जो होंगे मखबूतुल हवास शख्स की तरह जो है वो आएंगे। और इसके हराम करने की वजह भी यही है कि ये इस्लामी सोसाइटी की जो बुनियादें हैं अखुवत की, उनकी जड़ जो है ये काट देता है। ये मोहब्बत, हमदर्दी और अखुवत जो जिस तरीके से इस अल्लाह ताला देखना चाहता है इस्लामी सोसाइटी के अंदर, उसकी ये जड़ें काट देता है। और इसको मजीद फिर आगे इसकी मजीद शाखें हैं बहुत सारी जो अपने जो है वो फल जो लेके आती है इस्लामी सोसाइटी के अंदर, खास तौर पर इनकी खबासतों की वजह से अल्लाह ताला ने फिर इसको हराम करार दे दिया। और ना सिर्फ हराम करार दे दिया बल्कि इसको जो जारी रखने वाले हैं, इसको देने और लेने वाले हैं, इसके निजाम को जो है वो जो उसकी तरफ खड़े होने वाले, फरमाया कि ये लोग ऐसी हैं जैसे ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में, हालत जंग में है। इतनी शिद्दत की बात जो है अल्लाह ताला ने इनकी तरफ फरमाई, यानी किसी और जुर्म किसी और गुनाह के मामले में ये नहीं फरमाया कि ये अल्लाह और रसूल से जंग करें, दूसरों के गुनाह बता दिए गए कि इस जुर्म का इतना गुनाह होगा और इस जुर्म का इतना गुनाह होगा, लेकिन इस जुर्म का कोई गुनाह नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि ये ऐसी है जैसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। और फिर जो है ये भी फरमाया कि चूंकि बहुत सारी सूरतें जो है वो हलाल तिजारत की वो ऐसी ही है, बिल्कुल करीब करीब हैं जो है वो सूद के, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई देखो ये सूद और तिजारत एक ही तरह है, उसमें भी मुनाफा होता है इसमें भी मुनाफा होता है, तो जो कहते हैं ये एक ही चीज है दरअसल। आजकल भी बहुत सारी जब लोग बिलासूद जो है वो जो जो भी मॉडल अवेलेबल है दुनिया के अंदर उन पे अपनाते हैं, भाई दूसरे लोग हैं भाई देखो दोनों एक ही जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इसमें मुख्तसर बारीक से जो फर्क है उसको मद्देनजर रखा जाए, और फिर अपनी नीयत को ये खालिस करते हुए कि देखिए मैं जो है इससे बचते हुए, सूद से बचते हुए अपनी जो माली ट्रांजेक्शन है मेरी, मैं जो है ना उस तरीके से करना चाह रहा हूँ जिस तरीके से इस्लाम ने इनको जो अलाउ किया है, जिस तरीके से उलमा ने बैंकों के जो निज़ाम है, जो इस्लामी बैंकों का निज़ाम है उसके मुताबिक करना चाहता हूँ, तो फिर ये उस शख्स की तरफ से ये किफायत करेगा कि उस शख्स ने अपनी तौर पर पूरी कोशिश करके जो है वो देख लिया, पूरी कोशिश जो भी जिस तरीके से वो जो है वो कर सकता था उसने ये कर लिया। फिर माली मामलात के अंदर जो है कि सिर्फ यही नहीं है कि माली मामलात के अंदर जो है वो ये अखुवत और ये चीज, इसको कानूनी हैसियत भी दी गई, और ये भी फरमाया गया कि तुम्हारे जितने भी ट्रांजेक्शन हूँ, तुम्हारी माली ट्रांजेक्शन हूँ, तुम्हारी तुम्हारे ट्रेड अग्रीमेंट हूँ, तुम्हारे तुम्हारे जो है वो एक दूसरे को कर्ज देना हो और लेना हो, तो ये सारी की सारी चीजें इन राइटिंग होनी चाहिए, इनको लिख लिया करो, और ये ज्यादा अच्छा तरीका है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगरचे बहुत सारे लोग हमारे जो कि इसको मुरव्वत और इसको एतमाद के खिलाफ समझते हैं और इसलिए इसको नहीं करते, लेकिन दरअसल ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और किसी किस्म की जो गलत फहमियों से और बाद में जो मसाइल जो है मुदार होते हैं उनसे बचने के लिए ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा जो है इस चीज को इस्लाम ने जो है जारी किया है। और याद रहना चाहिए कि ये क्यों इस तरह किया गया है, क्यों कहा गया है, वजह ये है कि जब ये माली ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं हमारी, हमारे जो मुआहदे होते हैं, हमारा जो लेन देन होता है, इसमें जो पैसे के मामलात होते हैं, इनमें इंसान जो है इस खास तौर पर माल के हवाले से इंसान के कशिश रखी गई है, और वो इस वजह से जो है इंसान बाद में इनसे जो है वो फिर जाता है और अपने दूसरों का हक और माल मारने के लिए आमादा रहता है। तो फिर ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये कानूनी तौर पर उस शख्स को मदद फराहम करती हैं कि वो अपना जायज जो हक है उनके लिए जो है वो अदल की तरफ और निजाम अदल की तरफ रुजू कर सके। लिहाजा याद ये रहना चाहिए कि ये सारी चीजें जो बताई हैं इस्लाम ने, कानूनी भी जो तौर पे भी वो बताई हैं, उनका उनकी वजह ये है कि इस्लाम मुआशरे के अंदर समाजी اور معاشی عدل جو ہے وہ چاہتا ہے. اسی وجہ سے یہ احکامات بھی بتائے گئے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں, لوگ ایک دوسرے کے کو مارا ماری نہ کرتے پھریں جو ہے ان چیزوں کے جو بدلے, اور یہ چیزیں بالکل صاف اور کلیئر جو ہونی چاہیے, ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ اگر کوئی شخص کسی کا حق مارنے کے لیے جو آمادہ ہو تو اس کو جو ہے وہ قانونی اور نظام انصاف کی جو ہے وہ مدد میسر ہو. پھر اس صورت کا اختتام جو ہے انفاق کے, اس سے پہلے پھر انفاق کا معاملہ پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے, جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹڈلی آ جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے تم پھر اپنے مالوں کو جو ہے وہ خرچ کرو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہن کے معاملات اور سود کے اور قرض کے اور یہ سارے معاملات پھر جو آتے. اور یاد رہے صورت کے پس منظر ان حوالے سے کہ یہ وہ سارے معاملات تھے جب اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی, تو لوگوں کو بتایا جا رہا کہ ان تمام معاملات جو انسان کو درپیش ہوں گے, چاہے انفرادی طور پر یا انفرادی طور پر چھوٹے گروہوں کی صورت میں یا بڑے گروہوں کی صورت کے اندر, تو لوگوں کو کس طریقے سے معاملات اپنے طے کرنے چاہیے, یہ لوگوں کو مکمل طور پہ یہ ہوئے بتایا گیا. پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے, اور لیکن اس سے پہلے, سورت اختتام سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو سورت کا یہ حصہ تھا, جو بڑا حصہ تھا, جو دوسرے پارے کے شروع سے شروع ہوتا ہے اور پھر تیسرے پارے کے وسط تک یہ سورت بکرا کے اختتام تک چلتا ہے, اس میں پھر لوگوں کو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ شریعت پہ مبنی احکام, جو شرعی احکام بتائے گئے ہیں, اور ان کو جو ہے کس بڑی پکچر میں ضرور رکھ کے آپ دیکھیں کہ ان کو کیوں جو ہے یہاں پہ اتنے زیادہ شرعی احکام بتائے گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے ذمے ایک کام لگایا گیا ہے, اور کام یہ لگایا گیا تھا کہ تم نے امت وسط بن کر اور اس کے حقیقی مصداق بن کر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے, اور اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے اس کی ساری جہتیں جو ہے وہ بتا دی گئی اس دوران میں کہ یہ معاملہ ایسا ہے, اور تمہارے رہن سہن کا اور تمہارے معاش کا اور تمہارے آپس میں تعلقات کا اور تمہارے جو معاشرت کا اور تمہارے جو ہے وہ فائنانس کا اور تمہارے اقتصاد کا, تو یہ سارے بتا دیے گئے ہیں کہ سارے کے سارے معاملات جو ہے تمہارے انہی احکام کے اوپر مبنی ہونے چاہیے, یہ تمہارے احکام آپ جو ہے بتا دیے گئے, ایک فاؤنڈیشن لے جو ہے وہ لے آؤٹ کر لے جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ بنیاد بنا دی گئی ہے کہ آپ اسی کی بنیاد کے اوپر تم نے باقی سارے کے سارے اپنے معاملات کو طے کرنے ہیں, اور یہ سارے معاملات سیدھے رکھنے ہیں اپ رائٹ بالکل, اور ان کو اس طریقے سے رکھتے ہوئے پھر تم اصل کام تم نے کرنا ہے, اور وہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے. یہ مین مرکزی مضمون تھا اس بڑے حصے کا قرآن کے, یہ جو دوسرے پارے سے لے کر سورت کے اختتام پر, سورہ بقرہ کے اختتام پر چل. سورت کا اختتام جو ہوتا ہے وہ بڑی پاورفل آیات دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکھائی گئی ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے اس میں جو ہے وہ ہے جواب دہ ہے اپنے اعمال کا, اس میں بتایا گیا ہے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, وہ علی کل شئ قدیر ہے, ہر چیز کا جو ہے وہ مالک ہے اور خالق ہے, اور پھر اس میں ایمانیات کا بھی جو ہے وہ ایمانیات کا بھی خاص طور پر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے جو بنی اسرائیل تھے وہ کس طریقے سے رسولوں میں تقسیم کرتے تھے, اس میں بتایا کہ ہم رسولوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے, کس طریقے سے وہ اطاعت نہیں کرتے تھے, سمعنا واطعنا کہتے تھے, لیکن ہم جو ہے بتایا گیا کہ تم کو سمعنا واطعنا کا جو ہے وہ کہو, اور اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرو, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر تسلیم جو ہے وہ خم کرو, اور مسلمان جو ہے اس شریعت کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اس پہ اوپر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ جو ہے مکلف نہیں کرتا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اس کی وسعت اور اس کے مطابق جو ہے جتنی اس میں استطاعت ہے اس کے مطابق اس پہ بوجھ جو ہے وہ ڈالتا ہے. پھر جو ہے فرمایا کہ جو بھی نسیان اور خطا ہوگی اور بھول چوک ہوگی اس پہ جو مؤاخذہ نہیں ہوگا, اس کی دعا بتائے گی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اور پھر جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ آزمائشیں جو آئیں گی ان سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ جو ہے ہمارے اوپر اور وہ آزمائش جو ہمیں جو ہے برداشت کرنے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا آخر میں کہ یہ جتنے بھی معاملات آئیں گے, کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی تمہارا, کافروں کے ساتھ معاملہ چلے گا تو اس یا دوسری جو آزمائشیں آئیں گی سب میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی اور کارساز اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مولا مان کر اسی سے روحانی تعلق جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے, اسی سے قوت ملے گی. اور یہ سارا عفو درگزر مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ عزیز بھائیو بہت عظیم دعا ہے جو سورت کے آخر پہ اختتام پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بتائی ہے. اس یہاں پہ سورت بقرہ ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران بھی جو ہے مدنی سورت ہے اور یہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے, کیونکہ سورہ جو احد میں احد کے جو جتنے بھی معاملات تھے جنگ احد کے یہاں پہ جو ہے اس میں اس پہ تبصرہ نازل ہوا ہے اس پہ, اس لیے یہ بعد میں نازل. یہ چار خطبوں پہ مشتمل ہے. اس میں اہل خطاب کو دعوت دی گئی ہے, ان سے جو بھی ان کے اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان سے استفادے کی بات کی گئی ہے اور ان کے شر سے اجتناب کے بتایا گیا ہے. اور سب سے اہم جو چوتھا مضمون اس کا ہے وہ ہے مسلمانوں کا باہمی اتحاد, اتفاق اور تنظیم. اور خاص طور پر ہم اسے اگر جو ہے اس سورت کا جو خلا جو اس کے مرکزی مضمون اگر کوئی ہم اسے عنوان دے سکیں تو پھر وہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کا جو باہمی اتحاد اور اتفاق اور تنظیم اور اس متعلق امور ہیں یہ اس سورت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکزی مضمون ہے. پہلے خطبے کے اندر تو نصارہ سے, اب دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ایک تو اسے جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے تقابلی جائزہ کر لیں کہ سورہ آل عمران کے اندر آپ کو بتایا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ امتین کا ذکر ہے تو ایک امت جو ہے جس کا ذکر ہوا وہ بنی اسرائیل کی تھی اور دوسری امت مسلمہ کا بڑا حصہ جو خطاب کیا گیا. اب اس کے اندر یعنی یہ وہ قوم تھی, اگر اس سے پچھلی سورت کی طرف ہم چلے جائیں سورہ آل سورہ الفاتحہ کی طرف تو اس میں جو دو قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے آپ غیر المغضوب قوم جو ہے المغضوب قوم جو ہے جس کے بتایا ذکر کیا گیا تھا اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ملتا ہے, اور جو کہ دوسری الضالین جو قوم ہے جو بھٹکی ہوئی قوم ہے اس کی تفصیل جو ہے اب یہاں پہ ہمیں ملے گی, یعنی نصارہ کی. پہلے سورہ بقرہ میں یہود کی اور یہاں پہ نصارہ کی. اور یہ دوسری جو 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 مسلمان امت ہے بہرحال اس کا تذکرہ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بھی تھا اور اس سورت کے اندر بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. اب سورہ بقرہ کے اندر مسلم امت کو شروع کے اندر ہی دوسرے پارے کے اندر بھی امت وسط قرار دیا گیا کہ یہ ایک معتدل اور متوازن قوم اللہ تعالیٰ نے جو ہے مبعوث فرمائی ہے ایک امت کو. اب اس سورہ آل عمران کے اندر ان کو خیر امت جو ہے فرمایا گیا اور بہترین امت کے الفاظ سے خطاب کیا گیا, اور یہ بھی جو ہے ان میں کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہے کہ خیر امت جو خیر جو ہوتا ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیز وسط ہوتی ہے, معتدل ہوتی ہے, اعتدال درمیان والی ہوتی ہے, خیر الامور اوسطھا جتنے بھی چیزیں درمیان میں ہوتی ہیں وہ اس کا جو بہترین حصہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی امت بھی جو ہے اس لحاظ سے خیر امت جو ہے یہاں پہ جو ہے قرار دی گئی ہے. اب جو ہے دونوں اور اس سورت کا اختتام بھی بہت ایک عظیم پاورفل دعا پہ ہوتا ہے. یہ ان دونوں کا جو ہے ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایک قسم کی مشابہت ہے. اس کا جو پہلا خطبہ ہے جو 32 آیات پہ مشتمل ہے اس میں جو ہے نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے. اس میں نصارہ سے خطاب کی اصل میں تمہید ہے, اور تمہید میں یہ بتایا گیا ہے خاص طور پر کہ یہ جو جس طریقے سے جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کی نفی کی گئی ہے جنرلی, اور پھر ڈیٹیل میں بعد میں بھی شامل ہے. پھر براہ راست جو خطاب ہے جو ہے تفصیلی مطلب آگے جال کے بالکل خصوصی طور پہ نصارہ سے خطاب ہے وہ 33 سے لے کر 64 آیات تک جو ہے وہ چلتا ہے, اس میں براہ راست خطاب کیا گیا ہے. تیسرا خطبہ پھر جو ہے نصارہ اور یہود دونوں سے ہے, یہ 65 سے لے کر 99 تک, اور پھر 100 سے لے کر جو ہے 200 آیات تک یعنی سورت کے اختتام پر یہ اہل ایمان کو خصوصی ہدایات جو اس کے اندر جو بتائی گئی. सूरत के शुरू के अंदर ही बताया गया है कि इस कुरान हकीम के अंदर जो है दो किस्म की आयात जो है वो पाई जाती हैं। एक जो है वो मुतशाबिहात है, मुतशाबिहात वो आयात हैं जो जिनका जिनके जो मानी जो है वो बिल्कुल वाजे नहीं है, या जिनको इंसान अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हैं, या दुनिया के अंदर जो मेयारात हैं चीजों को जांचने के और नापने के और मालूम करने के उनको इस्तेमाल करते हुए जिनको हम नहीं जान सकते, वो चीजें मुतशाबिहात में से हैं। और दूसरी जो जो किस्म की आयात है, और ये बहुत कम आयात है, और दूसरी जो आयात है फरमाया वो मुहकमात हैं, और ये वो आयात हैं जिनके मानी बिल्कुल वाजे हैं और क्लियर हैं, और कुरान का गालिब हिस्सा इन्हीं आयात पे मुश्तमिल है। आप फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर टेढ़ है, तो वो इन्हीं मुतशाबिहात के फितने में जो है मुबतला रहते, उन्हीं चीजों के पीछे जो है वो पड़े रहते हैं, और जिन चीजों का वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको जो है उनको मानने और उनको अमल करने की बजाय जो है जिन चीजों को अल्लाह ताला ने जो सरसरी तौर पर बयान किया है और जिनको जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है उनके पीछे पड़े रहते हैं। इस टेढ़ से बचने के लिए फिर अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को दुआ भी जो है यहाँ बताई है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा। ये जो है दुआ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि तुम जो है ये टेढ़ से बचने के लिए अल्लाह ताला से हिदायत के मिल जाने के बाद फिर टेढ़ से जो है बचने की दुआ जो है वो मांगा करो। फिर यहाँ पे एक और उसके बाद फौरी तौर पे एक आयत आती है, इसको आयतुल मुल्क कहा जाता है, बादशाही वाली आयत है, या जो जिसकी तरफ अल्लाह ताला की बादशाही का जिसमें जिक्र है, तोतिल मुल्क मन तशाउ व तनजुल मुल्क मिम्मन तशा, यहाँ से जो है ये वाली आयत जो बताई। और इसके लाने का मुफसिरीन ने ये मतलब यहाँ बयान किया है कि इमामत की तब्दीली जिसका जिक्र किया गया था अभी पीछे आया है, जो एस्टेब्लिश हो गई है, अब वो बनी इसराइल से उसकी फजीलत का ताज छीन कर उम्मत मुस्लिमा के सर पे जो है वो डाल दिया गया है, एजाज रख दिया गया है। इससे ये भी होता है कि अल्लाह ताला जो है इस पूरी आयत के अंदर फिर अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की कुदरत का भी जिक्र है कि ये अल्लाह ताला का जो है हक है कि वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, वो खुद बादशाह है, और जिसको चाहे बादशाह बना दे, और जिसको चाहे इज्जत दे, और जिसको चाहे जिल्लत दे, और जिसको चाहे ये इमामत दे दे, और जिससे चाहे जिसको चाहे ये इमामत छीन ले। तो इसका जिक्र भी जो है यहाँ पे जो है वो बताया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा की जो नजर उन्होंने मानी थी कि मेरा अगर बेटा होगा तो मैं हैकल की नजर करूंगी, और ये अल्लाह ताला और उसके दीन की खिदमत पे यहाँ पे जो करेगा। बाद में उनकी बेटी हुई है तो फिर जो है हजरत जकरिया की कफालत में वो बेटी उन्होंने अपनी दे दी। और फिर हजरत जब उनके पास हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब देखते थे अपना जब अपना जब अपना चीजें देखते थे तो उससे पूछते थे कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं, तो फिर वो कहती थी कि मेरे अल्लाह की तरफ से आती हैं। और उनकी इस जो है जो 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 नेकी उनकी ये नेकी और उनका नेक होना और अल्लाह ताला की तरफ से ये जाब निशानियां देखकर फिर उन्होंने खुद अल्लाह ताला से अपने बेटे के लिए जो है वो नेक औलाद के लिए दुआ की, और फिर हजरत ईसा फिर उनको भी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जो है खुशखबरी आसमान से सुनाई गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजाना विलादत का जिक्र है, फिर हवारियों की मदद, उनका नजरिंदा उठा जाना, ईसाइयों के गलत नजरियात की तरदीद की गई है, ये सारी चीजों का जो है तफसील यहाँ पे जिक्र किया गया है। और मकसद यहाँ पे ये है कि ईसाइयों के जितने जो अकायद थे वहां पे उनका जो है वो रद्द किया जा सके उनके, और फिर इसी के ऊपर फिर उनको जो है दावत मुबायला दी गई, और फिर लोग जो है वहां से नजरान से उनका एक बड़े जो उनके मजहबी तबका था उनका और बड़े उनके सरदार थे वो सारे आए, और मुबायला ये होती थी कि इसके जो है वो हल्फ लें इस बात पे कि अगर वो हक के ऊपर हैं तो जो है वो अगर जो भी हक है अल्लाह ताला उसको कबूल करे, अगर जो अगर वो हक पे नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। तो इसके ऊपर जो है जब नबी अकरम ने उनको दावत मुबायला दी तो वो इससे फिर पीछे हट गए, और ये वाजे हो गया तमाम लोगों के ऊपर जो उनकी मजहबी सियादत और क्यादत का जो एक रोब और सिक्का बैठा हुआ था इर्द गिर्द के इलाकों पे, उन पे वाजे हो गया कि ये लोग फिर हक पे नहीं है बल्कि ये रसूल और उसके साथी ही हक पे हैं। तो इसके खास तौर पे इस दावत मुबायला का जिक्र किया गया है। और फिर आखिर में फिर यहाँ पे जो पारा अख्तिताम पे होता है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया गया था कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर आखिरी रसूल आ गया तो तुम सब उसकी तस्दीक करोगे और उसकी आनत करोगे, उसकी मदद करोगे। और लेकिन फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों ने इसकी जो है की पासदारी नहीं की है। और एक अहम बात सबसे आखिर में बताई गई है कि अल्लाह ताला के यहाँ दीन फकत इस्लाम जो है जो जो बतौर दीन काबिले कबूल होगा, और कोई भी इसके अलावा कोई दूसरा दीन लेके आएगा, दीन से मुराद पूरे का पूरा कोड ऑफ लाइफ, निज़ाम हयात और जिंदगी गुजारने का तरीका है, अगर कोई और शख्स लेके आएगा तो अल्लाह ताला को हरगिज़ के जो है काबिले कबूल। गैर-इस्लामी दीना फले युकबल मिनहु, तो जो भी अल्लाह इसके अलावा कोई दीन लेके आएगा तो वो आप देख ले सकते हैं यहाँ पे कि अल्लाह ताला को ये दीन जो है वो कितना मकबूल है और कितना जो है पसंद है। और इसके लिए जो है काम करने वाले, इसके लिए खड़े होने वाले, इसके लिए अपनी जान और माल लगाने वाले, फिर अल्लाह ताला के यहाँ भी वो इसी इज्जत और इसी आबरू और उसी जो है अजर के जो है मुस्तहिक जो है वो ठहरेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आखिर दम तक, मौत तक इसी दीन के ऊपर कायम रखे और इस दीन का मददगार और इस दीन का लिए जो नुसरत करने वाले हैं उनकी, इसके ऊपर चलने वाले हैं और इस दीन को दूसरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारा नाम भी उनके अंदर लिख दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु लना व लकुम व नफअना व इय्याकुम बिल कुरान अल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुम।
Yeah.